أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم سورة صف آيات 11-12 آج اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ بنگلہ دیش کا سالانہ جلسہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور بنگلہ دیش کے عبید صاحب نے خواہش کا اظہار کیا تھا تمام جماعت کی طرف سے کہ اس خطبے میں ان کے جلسے کو بھی آج کے خطبے کا حصہ بنا لیا جائے اور بیک وقت جمعہ بھی ہوگا اور ساتھ ہی ان کے جلسے میں تمام عالمی جماعتوں کی شمولیت بھی. انشاءاللہ اس موضوع پہ ابھی میں آپ سے مخاطب ہوں گا, لیکن اس سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کا ذکر ایک دفعہ پھر کرنا چاہتا ہوں جو خدا تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے عالمی جلسوں کی صورت بنا دی ہے. اتنا گہرا اور اتنا اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ انقلابی اثر پیدا ہو رہا ہے جماعتوں پر کہ اس کے متعلق کوئی وہم اندازہ تھا کتنا بھی کیا جاتا اتنا اندازہ نہیں تھا کہ خدا تعالیٰ اس نئی صورت میں کتنی برکت رکھ دے گا اور کتنا غیر معمولی فائدہ جماعتوں کو پہنچے گا. بہت سے خطوط جو ملتے ہیں ان کا کبھی کبھی میں مختصر ذکر کرتا ہوں, لیکن اب یہ ذکر میری استطاعت سے بہت آگے نکل گیا ہے. پہلے عموماً جو خطوط ملا کرتے تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں بھی صحیح, لیکن اکثر و بیشتر انہی لوگوں کے تھے جو خط لکھنے کے عادی ہیں. और अब जो नया दौर शुरू हुआ है इसमें बकसरत ऐसे नए अहबाब की तरफ से और ख्वातीन और बच्चों की तरफ से खुदूत मिलने लगे हैं जो टेलीविजन पर खुतबा देखने से पहले खतों का रास्ता नहीं रखते थे और बहुत ही ज्यादा गहरे असर के नतीजे में उन्होंने अपने ख्यालात और जज्बात और उन पाक तब्दीलियों का जिक्र किया है जो इस अल्लाह के फजल के नतीजे में जाहिर होना शुरू हुई हैं। मुझे एक बात की समझ नहीं आया करती थी कि टेलीविजन पर तो यहां भी ख्वातीन देखती हैं और अलग इंतजाम टेलीविजन के जरिए देखने का यूरोप में तो आम है, तो आखिर ये टेलीविजन पे इतना ज्यादा असर क्यों पड़ता है। मुझे फोन पर मेरी बेटी फायदा ने जो आजकल पाकिस्तान गई हुई है उसने बताया कि मैं पहले ये हैरान हुआ करती थी कि आप किन बातों का जिक्र करते हैं, वो क्या असर है, लेकिन पाकिस्तान आकर जब मैंने पहली दफा खुतबा देखा है तो बयान नहीं कर सकती कि कैसा असर था। यूं लगता था कि वाकईतन आप आसमान से उतर आए हैं और सामने जाहिर हो गए हैं। सब बच्चे बड़े औरतें जो साथ थी खवातीन थी कहते यूं टिकटिकी लगा के देख रही थी जैसे एक हैरत अंगेज वाकया एक मुजजा उनके सामने रूनुमा होता है। तो दरअसल ये सिर्फ टेलीविजन का किस्सा नहीं है, टेलीविजन पे दूर दराज के लोगों को देखने की सब दुनिया को आदत पड़ चुकी है, कोई बड़ी बात नहीं रही। ये अल्लाह का एहसान है, ये खुदा तआला का खास एजाज है जो जमात के हक में उसने दिखाया है। इस रोजमर्रा आम चीज में ऐसी गैर मामूली ताकत पैदा कर दी है कि जो दिलों में इनकलाब बरपा कर रही है। तो इस एहसान का हमें हमेशा इस एहसान को हमेशा जहन में रखकर अल्लाह ताला के हम के गीत गाने चाहिए। इस जमन में बाज और बातें बहुत बल्कि कई और बातें हैं जो इंशाल्लाह आइंदा किसी खुतबे में बयान करूंगा, क्योंकि ये जो आजकल जमात अहमदिया नए दौर में दाखिल हुई है इसकी पुराने सहीफों में खुशखबरियां दी गई थी और उम्मत मोहम्मदिया में भी बहुत से बुजुर्गों ने बड़ी वाज़ेह पेशगोईयां फरमाई थी कि यह वाकया होगा और इमाम महदी के जमाने में होगा। उस सिलसिले में मुख्तलिफ अहबाब जमात जो खतूत लिख रहे हैं उनमें बहुत से ज़ौकी नुक्ते भी हैं जो उनके दिल को पसंद आ गए लेकिन दुनिया के सामने एक वाज़ेह सबूत के तौर पर पेश नहीं किए जा सकते, लेकिन बाद ऐसे कती शवाहिद भी हैं जिनके मुतालिक कोई इंसान जो तासुर से पाक हो शक नहीं कर सकता कि खुलम खुला ये इलाही नविश्ते थे जो पूरे हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले में बाद में जिक्र चलेगा। पाकिस्तान की देहात की जमातों पर जो असर है उससे मेरा दिल बहुत राजी हुआ है और बाद ऐसे जिले थे जो रफ्ता रफ्ता सिरकते बहुत पीछे जा चुके थे और उनके पीछे हटने का ताल्लुक सिर्फ मेरी हिजरत से नहीं बल्कि एक लंबे अरसे से कुछ ऐसे अवामिल थे जिसके नतीजे में वो उन आबाओ अजदाद की पाकीज़ा और अजीम रवायात को जिंदा नहीं रख सके जो उस जिले के बुजुर्गों से वाबस्ता थी। लेकिन इस सिलसिले में बावजूद इसके कि पहले बहुत कोशिशें की गई और खासतौर पर पाकिस्तान से यहां आने से पहले बाज़ जिलों के मुतालिक मैंने यह भी प्रोग्राम बनाया कि तमाम जमाती इदारे बयक वक्त उनकी तरफ मुतवज्जे हों, खुदाम अंसार लजनात इस्लाह और इशाद की तमाम उनके जो मुख्तलिफ सूरतें हैं, कोई तालीम कुरान से ताल्लुक रखने वाली, कोई मुकामी, कोई दूसरी, ये सारे मिलकर एक दफा जोर लगाएं। लगाया गया जोर लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकला। अब उन जिलों से उनके देहात से जो खत मिल रहे हैं हैरत हो रही है, इस कदर हैरत अंगेज तब्दीलियां पैदा हो रही हैं देखते देखते कि इंसान उसका वह गुमान भी नहीं कर सकता था। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले में भी बातें बाद में बयान करूंगा। अब एक मुख्तसर सी आम दिलचस्पी की बात कहकर मज़मून को फिर बांग्लादेश के जलसे की तरफ मुंतकिल कर दूंगा। वो ये है कि लोग जो खत लिख रहे हैं उनमें मेरी दाढ़ी पे बड़े तबसरे आ रहे हैं आजकल और कई लोगों ने तो बकायदा ड्रामे बना दिए हैं इसके। एक नौजवान ने खत लिखा कि हमने आपको काली दाढ़ी वाला भिजवाया था, हाय उस मुल्क का जिसने आपके साथ ये सलूक किया कि आपके बाल सफेद कर दिए और आदमी किस किस बात का रोना रोए। उनको मैं बताता हूं कि आपके मुल्क से सफेद दाढ़ी लेके आया था और कुछ वस्मा और खिजाब भी साथ लाया था, फिर इस मुल्क का खिजाब इस्तेमाल शुरू किया, लेकिन खिजाब से जवानी का कोई ताल्लुक नहीं है। बाल लोग ये तो नहीं कहते इस तरह खुले खुले बाल लफ्जों में, लेकिन ये कह देते हैं कि आप बहुत बुजुर्ग लगने लग गए हैं और माशाल्लाह एक और सरंग आ गया है। बाज कह देते हैं बहुत कमजोर लगने लग गए हैं। तो ये बाज ऐसे ताल्लुकात होते हैं जिनमें इंसान खुलकर साफ बात कह नहीं सकता। तो कहना ये चाहते हैं बूढ़े हो गए हो तुम, और बहाने बनाते हैं मुख्तलिफ। उस पर मुझे अपने मुल्क का मिजाज याद आ गया कि आमतौर पर तो सादा लफ्ज बहुत अच्छा है, नेक साफ फितरत वाले लोग जिनमें कोई तसन्नो ना हो उनको सादा कहा जाता है, मगर हमारे मुल्क का रिवाज यह है कि किसी बड़े आदमी को बेवकूफ कहना हो तो उसको भी सादा कहते हैं। कहते हैं बड़े सादा हैं हमारे फलां साहब, मतलब ये काफी बेवकूफ आदमी है। तो सीधा साधा बूढ़ा कहो, ये क्या मतलब हुआ कि बुजुर्ग लगने लग गए हो, ये है वो है। कमजोरी का मामला जहां तक है खुदा के फजल से कोई कमजोरी नहीं है, खिजाब से इंसानी जिस्म की ताकत का कोई ताल्लुक नहीं। आपको कोई तकलीफ मिलती होगी मुझे देखकर, मेरी लात को खिजाब से कभी कोई तकलीफ नहीं मिली थी, और अल्लाह के फजल से मैं उसी तरह सेहतमंद हूं जिस तरह पहले था। वही अगर कोई कमजोरियां पहले थी तो अब भी हैं, अल्लाह उनको भी दूर फरमा दे। तो घबराए नहीं, ये जो रंग बदलना है ये तो इत्तफाकी कुदरती चीजें हैं। अल्लाह फजल फरमाए, सेहत के लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला सब जिम्मेदारियों को हिम्मत के साथ अदा करने की तौफीक बख्शे। बांग्लादेश के पैगाम के सिलसिले में मैंने उसी आयत को आज मजमून मौजू बनाया है जिसकी पिछले खुद में भी तलावत की थी उन्हीं आयात को, और मजमून पूरी तरह बयान नहीं हो सका था। बांग्लादेश बहुत ही बड़े इब्तला में से, बल्कि बार बार इब्तलाओं में से गुजरा है, और उन पर अल्लाह ताला का खास फजल है कि बावजूद इसके कि जमात छोटी और देखने में कमजोर है, मगर ईमान और हिम्मत और इस्तिक्लाल और बहादुरी में और साबित कदमी में दुनिया की किसी जमात से पीछे नहीं, बल्कि अक्सर जमातों से आगे करार दिया जा सकता है। इतने बड़े बड़े बोझ इस हैरत अंगेज तरीक पर जमात ने उठाए, और हिम्मत से मुस्कुराते हुए बगैर खौफ के इजहार के बड़े बड़े खौफों से गुजर गए, और बड़े बड़े नुकसान के रोने नहीं रोए, और अल्लाह के हम्द के गीत गाते हुए इस बात पर शुक्र करते हुए कि खुदा ने हमें तौफीक बख्शी और इस्तकामत अता फरमाई, वो जमात आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है। और हर इब्तला का फौरी नतीजा खुदा के गैर मामूली फजलों की सूरत में उन पर जाहिर हो रहा है, और हर वो कोशिश जो उनको कमजोर बनाने की जा रही है वो उनको पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बनाकर निकालती है। ये तो एक अमूमी सलूक है खुदा का जो सब इलाही जमातों से हुआ करता है, लेकिन जैसे कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, तो वो अपनी कुर्बानियों में गुड़ बहुत डालते हैं माशाल्लाह, और वैसे भी उनको मीठे की बहुत आदत है, इसलिए ये मुहावरा गुड़ वाला उन पर खास सादिक आता है, क्योंकि मिष्टी तो उनकी खास कमजोरी है। और मैं भी जब सफर पे जाया करता था बांग्लादेश में तो मुसीबत पड़ी होती थी, इतना मीठा खिलाते थे कि नाकाल बर्दाश्त हो जाता था, और उनके लिए आम खातर थी और हमारे लिए एक मुश्किल बन गई थी। मगर कुर्बानियों का जहां तक ताल्लुक है उसमें जितना मीठा डालें सब अच्छा है, क्योंकि वो मीठा तो मंजूर ही मंजूर है, और अल्लाह ताला के फजल के साथ आपकी कुर्बानियों को बहुत जल्द जल्द फल अता फरमाता है। बांग्लादेश के ऊपर मैं ये दुआ करता हूं इस आयत में दिए गए सारे वादों का इतलाक हो, इन आयत में दिए गए सारे वादों का इतलाक हो जिनका जिक्र तफसील से मिलता है। मैंने गुज़श्ता खुतबे में बयान किया था कि عام طور پر قرآن کریم میں جہاں قربانیوں کا ذکر ملتا ہے وہاں اس سے ملتی جلتی جزا کا بھی ذکر ہے، اور بالعموم مضمون مثبت جزا سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس آیت میں منفی رنگ میں جزا کا ذکر ہے. مثلا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، ہم تمہیں ایک ایسی تجارت کی خبر نہ دیں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی. بعض قرآن کریم کی آیت میں صرف مثبت وعدوں کا ذکر ہے، مثلا فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ خدا نے مومنوں سے ان کے اموال جانوں کا اور ان کے اموال کا سودا کر لیا ہے. ان لهم الجنہ، اس کے بدلے ان کو جنت عطا ہوگی. اب ان دونوں آیات کے مضامین اس طرح ملتے جلتے ہیں کہ تجارت کی جو تفصیل بیان فرمائی وہ یہ ہے تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم خدا کی راہ میں مجاہدہ کرو اپنے اموال کے ذریعے اور انفس کے ذریعے. تبدیلی صرف اتنی ہے کہ وہاں انفس کو پہلے لایا گیا اور اموال کو بعد میں رکھا گیا، اور یہاں اموال کو پہلے لایا گیا اور انفس کو بعد میں رکھا گیا. اس مضمون میں بہت گہرائی ہے. قرآن کریم میں جب ترتیب بدلی جاتی ہے تو بہت گہرے مطالب کو پیش نظر رکھ کر بدلی جاتی ہے. اس سلسلے میں میں پھر دوبارہ بات کروں گا. ایک تیسرا طریق قرآن کریم کا یہ ہے کہ دونوں کا اکٹھا ذکر فرماتا ہے، موقع اور محل کے مطابق قربانی کا ذکر فرما کر اس کے جزا بعض شر سے بچانے کی صورت میں بھی دیتا ہے اور وعدہ فرماتا ہے، اور بعض عطاؤں کی صورت میں بھی اس کا ذکر کرتا ہے. جیسے کہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب صرف خدا ہے، ہر دوسرے رب کا انکار کر دیتے ہیں. یہ اس آیت میں ایسا مضمون ہے جو شامل ہے، یعنی بظاہر کھلے کھلے لفظوں میں نہیں فرمایا گیا لیکن بالکل واضح طور پر اس میں شامل ہے. صرف رب اللہ نہیں کہتے بلکہ ہر غیر اللہ کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں. ثم استقاموا، پھر وہ استقامت اختیار کر جاتے ہیں. استقامت کا مضمون دراصل بتا رہا ہے کہ غیر اللہ کا انکار انہوں نے کیا ہے، ورنہ خالی آپ ہمارا رب کرتے رہیں تو دنیا کو کیا مصیبت پڑی ہے، کیا سودا اٹھا ہے کہ آپ کے پیچھے پڑ جائے. دنیا اپنی ربوبیت کے انکار کے نتیجے میں غصہ دکھاتی ہے جب ان سے آپ مستغنی ہوتے ہیں اور صرف خدا کے ہو جاتے ہیں، غیروں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتے ہیں، تب آپ کے خلاف مخالفتوں کی مہمیں چلائی جاتی ہیں. تو اس لیے اس مضمون میں یہ بات شامل ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا. ربنا اللہ خالی کہنے میں تو کوئی خوف وارد نہیں ہوا کرتے، جب غیر اللہ کا انکار کرتے ہیں تو پھر ہر طرف سے خوف گھیر لیتے ہیں، اور وہ خوف کچھ طبیعی ہیں اور کچھ مصنوعی. تبھی یہ کہ جب آپ رب صرف خدا کو بنا لیں اور غیر سے مدد مانگنا چھوڑ دیں، اس میں یہ ایک ایسا مضمون ہے جو بڑے لمبے سفر کا حال بیان کرتا ہے. غیر اللہ سے ربوبیت کا تعلق توڑنا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اچانک واقعہ ہو جائے. وہ لوگ جو غیر اللہ سے ربوبیت کا تعلق توڑ کر اللہ کی ربوبیت میں آتے ہیں وہ ایک لمبا سفر اختیار کرتے ہیں، آہستہ آہستہ لمبے عرصے تک تھوڑا تھوڑا تعلق توڑا جاتا ہے پہلے، اور پھر ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ خدا ہی رب ہے اور کوئی رب نہیں، اور اس وقت پھر خوف سامنے دامنگیر ہو جاتے ہیں. وہاں پہنچ کر انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں نے فلاں بات کے لیے جھوٹ نہ بولا تو میرا یہ رزق کا ذریعہ ختم ہو جائے گا، فلاں بات کے لیے فلاں چلاکی نہ کی تو میرا یہ رزق کا ذریعہ ٹوٹ جائے گا، دھوکہ نہ دیا تو یہ نقصان پہنچے گا، فلاں بدی نہ کی تو یہ نقصان پہنچے گا۔ یہ وہ تبھی مقامات خوف ہیں جن کا اس آیت میں ذکر موجود ہے۔ اس وقت جو لوگ ان خوفوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رد کر دیتے ہیں کہ باوجود اس کے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم نے جس کو رب بنانا تھا اور اس کو رب بنا لیا ہے، اس لیے اے جھوٹے ربوب، اے مصنوعی خداؤ، تم ہماری نظر سے دفع ہو جاؤ، ہمیں تمہاری آئندہ کبھی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ وہ مقام ہے جس پر فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں۔ دوسرا ہے جب غیر آپ کے اموال کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ آپ کی دکانیں جلاتے، آپ کے گھروں کو آگے لگاتے اور آپ کی ساری عمر کی محنت کی کمائیاں چھین کے لے جاتے ہیں، اس وقت غیر اللہ کی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے کہ تم کیا کہتے تھے خدا ہمارا رب ہے، خدا ہمارا رب ہے، اب جو کچھ تمہارے پاس تھا ہم لے گئے ہیں تم سے، اب بتاؤ دیکھیں تمہارا رب تمہارا کیا کرتا ہے۔ اس وقت پھر یہ مضمون صادق آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیا پیغام لے کر؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دیکھو جو ہو چکا ہو چکا، اب تم ہماری حفاظت میں آ گئے، لا تخافوا، کوئی خوف غیر اللہ کا نہیں کرنا۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ بعض لوگوں کو حفاظت کا وعدہ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد حالات تبدیل کر دیے جاتے ہیں، اور ایک یہ معنی ہے کہ جو کچھ یہ کر گزرے دلیری کے ساتھ ان چیزوں کو برداشت کرو، جب خدا کو اپنایا ہے تو اس کی خاطر پھر قطعاً غیر کے خوف کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ چنانچہ شہداء کا یہی حال ہوتا ہے، حضرت سید عبداللطیف شہید، ان پر بھی تو فرشتے نازل ہو رہے تھے، ان سے بھی تو خدا ہم کلام تھا، لیکن بظاہر ان کا خطرہ ٹالا نہیں گیا، لیکن ان کو ایک ایسی بے خوفی عطا کی گئی جس کا دور نزدیک ایک روب تاری ہو گیا تھا۔ ایک عیسائی جو وہاں کا سب سے بڑا انجینئر تھا، یعنی انگلستان سے گیا ہوا تھا، اس نے اپنی کتاب میں اس کا حال نقشہ کھینچا ہے، اور اس حیرت سے کھینچا ہے کہ معلوم ہوتا ہے مرتے دم تک اس کے دل پر اس بات کا اثر تھا کہ ایسا بے خوف انسان تھا، ایسا نڈر تھا، وہ مرتے وقت ان کی فکر میں مبتلا تھا، ان کو کہہ رہا تھا کہ خدا کا تمہیں عذاب نہ پکڑ لے۔ بس لا خوف علیہم کا ایک یہ بھی معنی ہے، ولا خوف علیہم ولا اللہ تخافو ولا خوف اللہ تخافو ولا تحزنو، اور لا تحزنو کے مقام سے تو وہ اوپر جن جا چکے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ گوا کے بھی خوش رہتے ہیں اور پرواہ ذرہ بھی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ تو تھے نا منفی رنگ میں واضح یا ان کی کیفیت کا بیان۔ بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اب تمہیں ہم خوشخبری دیتے ہیں کہ یہ صرف یہی نہیں کہ تم خوف سے بلند کر دیے گئے ہو، اور یہ مقام خوف سے بلند ہونا بہت عظیم مقام ہے، اور حزن سے بلند کر دیے گئے ہو، جو کچھ گزر جائے تمہیں نہ خوف تمہیں تمہارے قدموں کو چھو سکتا ہے، نہ حزن تمہیں دکھ پہنچا سکتا ہے، یہ دنیا کے لیے ابتلا ہیں، تم ان ابتلاؤں سے بالا کر دیے گئے ہو۔ لیکن یہی نہیں، فرمایا تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، ایسی خوش جنتیں جو دائمی اور ہمیشہ کے لیے ہیں، اور ان جنتوں میں اللہ کی رضا کے ساتھ تم داخل کیے جاؤ گے۔ تو اس آیت میں دونوں مضامین بیک وقت بیان ہوئے ہیں، لیکن جن آیات میں ایک ہی مضمون ہے بظاہر، در حقیقت اس کے سیاق و سباق، ان آیات کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو لازماً ہمیشہ دونوں طرح کے مضامین وہاں اکٹھے دکھائی دیں گے، منفی انداز میں بھی اجر کا ذکر ہے اور مثبت انداز میں بھی۔ لیکن اکیلی آیت میں جس میں سودا ہی صرف منفی رنگ میں ہو بیان ہو، وہ مجھے صرف یہی آیت دکھائی دی کہ ایک ہی آیت ہے جس میں وعدہ یہی کیا گیا ہے کہ عذاب علیم سے تمہیں بچایا جائے گا، اور اس آیت کا بھی سودے سے تعلق ہے، اور وہ آیت جس میں مثبت انداز میں وعدہ کیا گیا ہے اس کا بھی سودے سے تعلق ہے. اور دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ ایک جگہ قربانی میں جان کی قربانی کو پہلے رکھا گیا ہے اور دوسری میں اموال کی قربانی کو پہلے رکھا گیا ہے. بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا قرآن کریم کے بہت سے بتون ہیں, بہت ہی گہرائیاں ہیں اس کے مضامین میں. جان کی قربانی میں سب سے بڑی قربانی شہادت ہے, اس میں ساری عمر کی جان کی قربانی بھی داخل ہے, لیکن جو شہید ہو جائے گا اس کے لیے حزن کا یا فکر کا یا عذاب علیم کا تو کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا. اس کے لیے تو سیدھا جزا کا معاملہ ہے اور جنت ہی جنت ہے. تو فرمایا تمہیں ہم ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, وہ لوگ جو خدا سے اپنی جانوں کا سودا کر لیتے ہیں اور اموال کا سودا کر لیتے ہیں اور بیعت اس بات پر کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے. یہاں جنت کا ذکر انفس کے پہلے ذکر کے نتیجے میں لازمی تھا, مان بعد اگر انفس کی قربانی اپنی انتہائی شکل میں قبول ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے, جنت ہی جنت. لیکن اگر اموال پہلے ہیں تو یہ ایک لمبا سلسلہ قربانیوں کا ہے. اموال جاتے ہیں اور کئی قسم کے مصائب انسان پر توڑے جاتے ہیں, کئی قسم کے مظالم کیے جاتے ہیں اور جانیں بھی تلف ہوتی ہیں, لیکن ایک لمبی زندگی کی کشمکش ہے. اس لیے اس کشمکش میں عذاب علیم کے نظارے دنیا میں دیکھے جاتے ہیں اور دکھائے جاتے ہیں. تو پہلے عذاب علیم سے بچنے کی خوشخبری دی گئی ہے, بعد میں اگلی آیت میں مثبت مضامین بھی بیان ہوئے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جو اجر تفصیل کے ساتھ اس آیت میں بیان ہوا ہے وہ کسی پہلو کو باقی نہیں چھوڑتا, اور اس آیت کا جماعت احمدیہ سے بڑا گہرا تعلق ہے کیونکہ یہ سورہ صف کے آخر پر ہے, اور سورہ صف میں حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذلی آمد ثانی کا احمد نام کے ساتھ ذکر موجود ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد نام سے دی تھی, جو آج تک بائبل میں موجود ہے اگرچہ تحریف کر کے اس کو غلیہ بگاڑنے کی کوشش کی گئی اس لفظ کے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام محققین اپنے دل سے جانتے ہیں کہ یہاں ذکر احمد ہی کا ہے, یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. دھوکے سے اور تلبیش کے ذریعے اس کو چھپانے کی کوشش بھی کریں تو حقیقت چھپ نہیں سکتی. احمد محمد مصطفیٰ ہی کا دوسرا نام ہے, لیکن عجیب خدا کے کلام کی شان ہے کہ مسیح سے وہ نام دلوایا جو آخری زمانے میں محمد رسول اللہ کی ایک اور شان کی صورت میں دنیا میں جلوہ گر ہونا تھا. شان محمد ہی نے پہلے زمانے میں جلوہ دکھانا تھا, اور شان احمدی نے بھی ایک جلوہ پہلے زمانے میں دکھانا تھا, لیکن دوسرے وقت میں جبکہ آخرین کا زمانہ آنا تھا اس میں صرف شان احمدی نے ظہور کرنا تھا, اور مسیح کے منہ سے وہ نام نکلوایا جس نے مسیح کی آمد ثانی کی صورت میں بھی پورا ہونا تھا. بڑا ہی فصیح و بلیغ کلام ہے. تو جماعت احمدیہ کا سورہ صف کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے, اور جماعت احمدیہ بنگلہ دیش جس شان کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہی ہے اور جس اخلاص کے ساتھ ثبات قدم سے ابتلاؤں کو برداشت کر رہی ہے اور نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہے, اس وجہ سے میں نے اسی آیت کو آج ان کے جلسے کے لیے موضوع بنایا تاکہ ان کو پتہ لگے کہ قرآن کریم میں ان کا ذکر موجود ہے. بظاہر کہنے کو تو یہاں یہ ذکر نہیں کہ ڈھاکہ چار بخشی بازار میں یہ ہوگا یا وہاں برہمن بڑیا میں فلاں بات ہوگی, لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو نقشے کھینچے ہیں کہ خدا کی خاطر کیا کیا تکلیفیں اٹھائی جاتی ہیں وہ یہاں موجود ہیں, اور اس کے جزا جو دی جاتی ہے وہ بھی ذکر ہے. فرمایا تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, جو کچھ بھی مصیبتیں تم پر ٹوٹیں، جو مظالم تم پر توڑے جائیں، تم ثابت قدمی کے ساتھ اپنے اموال کی قربانی بھی پیش کرتے چلے جاتے ہو اور جانوں کی قربانی بھی پیش کرتے چلے جاتے ہو. چنانچہ وہاں جس قسم کے نہایت ہی ہولناک حالات پیدا کیے گئے ہیں برہم بڑیا میں مثلا اور ڈھاکہ فور بخشی بازار میں، اس میں ان حالات کے نتیجے میں بڑے بڑے بہادروں کا بھی پتا پانی ہو سکتا تھا اور بڑے بڑے دلیر کے رہنے والے بھی خوف زدہ ہو سکتے تھے، مگر چھوٹے بچے کیا اور برد کیا اور بڑے کیا، سب نے ایسا عظیم صبر کا اور استقامت کا نمونہ دکھایا ہے، اس دلیری کے ساتھ سامنے ان خوفوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھج کے بغیر اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. اور ظالموں نے ان کو اس طرح پیٹا ہے جس طرح کسی بوری مٹی کے ڈھیر پر چھوٹے برسائے جا رہے ہوں، اور اف نہیں کی، چیخیں نہیں ماری، شور نہیں بچایا، منتیں نہیں کی اور کسی قسم کی بھی کمزوری کا اظہار نہیں کیا. ان میں جو بوڑھے بھی تھے وہ بھی جام بلب ہو گئے تقریباً، اور جو جوان اور بچے تھے بہت بری طرح پیٹے گئے، بہت دردناک طریق پر ان کو مارا گیا، جہاں تک کہ بعض دیکھنے والوں نے جب دیکھا، غیر احمدیوں نے بھی، تو بعد میں تعجب کا اظہار کیا کہ اتنے بچ کس طرح گئے، کیونکہ جس حال میں وہ چھوڑ کر گئے تھے بظاہر بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی. لیکن جو خوبی کی بات میں بیان کر رہا ہوں بنگلہ دیش کی جماعت کی، ان کی بہادری ہے، ذرہ بھر بھی انہوں نے وحشت نہیں دکھائی، خوف کا اظہار نہیں کیا، اور اللہ کے فضل سے بڑے محبت اور پیار کے ساتھ خدا کی خاطر ان دکھوں کو برداشت کیا. ان کے سامنے ان کی تمام لمبے عرصے کی قربانیوں کا پھل جو بخشی بازار کی عمارت کی صورت میں تھا، اور اس میں مختلف قیمتی فرنیچر بھی سجا ہوا تھا، مختلف کمرے تھے، مختلف رہائش جگہوں کی جگہیں بھی تھیں، مسجد بڑی سجائی گئی تھی، بہت خرچ کیا گیا تھا، لائبریری تھی، قرآن کریم تمام دنیا کی نہیں تو دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں ترجمہ شدہ وہاں سجایا گیا تھا. ان سب چیزوں کو اپنے سامنے آگ لگتے جلتے برباد ہوتے ہوئے دیکھا بظاہر، لیکن قطن وویلا نہیں کیا. اور بعد میں بھی جو مجھے وہاں سے خط ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ خدا نے اپنے فضل سے غیر معمولی طور پر اس جماعت کو اخلاص اور استقامت عطا فرمائے ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، غیر معمولی طور پر بنگال کی جماعتوں نے خدا کی راہ میں ثابت قدمی دکھائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک احمدی خاتون کے متعلق مثلا مجھے خط ملا کہ جب ان کو خبر ملی ان کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی تعلق والا وہاں نہیں تھا، اور جب ان کو پتہ لگا کہ کتنے خوفناک حالات ہیں اور کس طرح بری طرح مارا پیٹا جا رہا ہے اور تقریباً ذبح کر کے چھوڑ گئے ہیں لوگ، تو ان کا پہلا رد عمل یہ تھا کہ بغیر کسی سے بات کیے فوراً رکشہ پکڑا اور کہا میں کیوں محروم رہوں، میں وہاں پہنچوں گی اور میں بھی دفاع میں حصہ لوں گی. چنانچہ جب وہ پہنچی ہیں تو وہاں سب ہنگامہ ختم ہو چکا تھا، اور پہنچ کر انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا جو کچھ زخمی تھے، کچھ دوسرے، انہوں نے کہا کہاں ہیں وہ لوگ جو مار رہے تھے، میں بھی تو اسی لیے آئی ہوں. تو ان کو بتایا گیا کہ یہ سب تو معاملہ ختم ہو چکا ہے، اب تو زخمی اسپتال جا رہے ہیں، جو کچھ آگے تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی، کچھ ٹھنڈی کی جا رہی ہیں. تو بنگال کا ذکر خیر احمدیت کی، بنگالی احمدیوں کا اور ان کی استقامت کا اور اخلاص کا ذکر خیر تاریخ احمدیت میں ہمیشہ کے لیے سنہری لفظوں سے محفوظ ہونا چاہیے، اور اس کی جزا جو جماعت کو ملے گی اس کے متعلق میں آپ کو اس آیت کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ کیا کیا انہوں نے خدا کے حضور، کیا کیا چیز اللہ تعالیٰ کے حضور وہ پہلے ہی کما چکے ہیں خدا کے فضل کے ساتھ، اور آئندہ انشاءاللہ اس تجارت کے اور بھی بہت سے پھل ان کو ملنے والے ہیں. فرمایا ہے تومنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کاش تمہیں پتہ ہوتا کہ اس میں تمہارے لیے کیا کیا بھلائیاں مضمر ہیں. یغفر لکم ذنوبکم، پہلی جزا یہ بتائی کہ تمہارے گناہ بخشے جائیں، تو کتنی خوش نصیب وہ جماعت ہے جو استقامت کے ساتھ اس ابتلا سے گزر جائے، جس کی جزا کے طور پر سب سے پہلا اعلان یہ ہو رہا ہے کہ کسی گناہ کے متعلق فکر نہ کرو، تمہارے سارے گناہ ہم نے بخش دیے ہیں. وَيُدْخِلْكُمْ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور خدا تعالیٰ تمہیں ایسی جنات میں داخل کرے گا جس میں نہریں بہتی ہوں اور سرسبزی اور شادابی دائمی ہو. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور بہت ہی تسکین بخش سکینت عطا کرنے والے گھر عطا کیے جائیں گے. مساکن میں کا مطلب ہے گھر، لیکن مسکن کے اندر سکینت کا مضمون شامل ہے اور مساکن اس کی جمع ہے. مسکن دراصل گھر کی تعریف کی گئی ہے، گھر ہوتا ہی وہ ہے جہاں سکینت ہو. اس لیے وہ لوگ جو اپنے گھروں کو جہنم بنا لیتے ہیں اور لڑائی جھگڑے، بدتمیزی، بد اخلاقی اور اپنی بیویوں پر زیادتی کے نتیجے میں یا بیویوں کی زیادتی کے نتیجے میں ایک عذاب میں مبتلا ہیں اور گھر جانے کو دل نہیں چاہتا، ان کے لیے ان کے گھروں پر لفظ گھر تو بولا جا سکتا ہے، مساکن کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسکن تو ہے ہی وہی جہاں انسان کو سکینت نصیب ہو. پھر فرمایا طیبتا، کہ صرف وہ سکینت والے گھر نہیں ہیں، بہت ہی پاکیزہ سکینتیں ہیں وہاں. فی جنات عدن، ایسی جنتوں میں وہ گھر ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہیں، وہ کبھی اختتام کو نہیں پہنچیں گی. بس جو احمدی گھر جلائے گئے یا لوٹے گئے یا جن جگہوں سے احمدیوں کو بے گھر کیا گیا، ان کے لیے یہ ساری خوشخبریاں ہیں. ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے. پھر فرمایا واخرا تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. غالباً یہ حصہ میں تلاوت کرنے سے میرے رہ گیا تھا، آیت یہاں ختم ہوتی ہے. واخرا تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، اور کچھ اور بھی باتیں ہیں تحبونها جن سے تم محبت رکھتے ہو. فرمایا ہم تمہیں بخش دیں گے، تمہیں جنات میں داخل کریں گے، تمہاری کمزوریاں سب دور ہو جائیں گی، یہ ساری باتیں بیان فرما کر. تو بعض لوگوں کے لیے یہ پیغام بھی دیا کہ ہم جانتے ہیں اس دنیا میں بھی تو تم کامیابیاں دیکھنا چاہتے ہو، صرف آخرت کے وعدے تمہیں پوری طرح خوش نہیں کر سکتے. اور یہ ایک طبی بات ہے، ایک انسان جن مصائب میں مبتلا کیا جاتا ہے، بعض دفعہ بے اختیار دل چاہتا ہے کہ جس نے مصیبت ڈالی ہے وہ بھی تو دیکھے کہ ہمارے ساتھ کون ہے. اسی ایک دردناک کیفیت سے گزرتے ہوئے ضیاء کی زندگی میں میں نے اپنی ایک نظم میں ایک شعر کہا تھا، میری نظم میں ایک یہ شعر بھی تھا کہ ہم نہ ہوں گے تو ہمیں کیا، کوئی کل کیا دیکھے، آج دکھلا جو دکھانا ہے دکھانے والے. ایسی دردناک حالت کو ہم پہنچ چکے ہیں کہ اگر یہ ظالم اسی طرح جو کچھ کر رہا ہے کرتا ہوا نکل گیا اور ہنستے ہوئے نکل گیا، تو کل ضرور خدا اپنی نصرت کے نمونے جماعت، اپنے نصرت کے نشان جماعت کو دکھائے گا، اور جماعت کے دشمنوں کو کی ذلت کے نظارے بھی دنیا کو دکھائے گا. لیکن اگر ہماری ساری عمر اسی طرح گزر گئی تو ہمیں کیوں کوئی کل کیا دیکھے، یقین تو ہے کہ تیرے وعدے پورے ہوں گے، مگر آج دکھلا جو دکھانا ہے دکھانے والے. تو یہ جو کیفیت ہے، اسی کیفیت کا قرآن کریم میں دراصل ذکر ہے. فرماتا ہے وہ خرا تحبونا، ہاں ہم جانتے ہیں، ہماری تمہارے دلوں پر نظر ہے، یہ نہ سمجھو کہ ہمیں علم نہیں، کسی بھی جنت کے خوشخبریوں کے وعدے تمہیں تسکین نہیں، پوری طرح تسکین نہیں بخش سکتے، اور بھی باتیں تم چاہتے ہو. نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی نصر بڑی شان کے ساتھ تمہارے لیے آنے والی ہے. وہ فتح قریب، اور تمہیں قریب ہی میں بڑی فتح عطا کی جائے گی. وہ بشر المومنین، اے محمد مومنوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کی ساری آرزوئیں پوری ہو گئی.
آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی. آخرت کی آرزوؤں کا اس لیے پہلے ذکر کیا کہ وہ دراصل وہی باقی رہنے والی ہیں. انسان اپنی بیوقوفی اور غلطی کی وجہ سے یا اجرت کی وجہ سے پہلے دنیا کی خواہشوں کی تمنا کرتا ہے اور پھر آخرت کی طرف اس کی نگاہ جاتی ہے. اور اللہ تعالی کی نظر چونکہ وقت کے ساتھ وابستہ نہیں, وہ ایک ایسی نظر ہے جو زمان و مکان سے بالا نظر ہے. نہ وقت کی قید اس کو محدود کرتی ہے نہ مکان کی قید اسے محدود کرتی ہے. اس لیے وہ حقیقت کو دیکھتا ہے, اور جس حقیقت پہ زیادہ شان پائی جاتی ہو اس کو پہلے بیان فرماتا ہے. بعض دفعہ اور طرز میں مضمون بدل بھی جاتے ہیں, مگر یہاں اس صورت کا اطلاق ہو رہا ہے. خدا نے پہلے آخرت کی خوشخبریاں دی کہ وہی باقی رہنے والی ہیں, جنات عدن وہی ہیں. لیکن ہم جانتے ہیں انسان کمزور ہے, دنیا کے اوپر نظر ہے, دل چاہتا ہے یہاں بھی کچھ ہو جائے. تو فرمایا فکر نہ کرو, یہاں بھی کچھ ہوگا, تمہیں ضرور نصر عطا کی جائے گی, ضرور فتوحات تمہارے قدم چومیں گی. بس اہل بنگال اور بنگال کی جماعتوں کو یہ خوشخبری ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے فضل مختلف صورتوں میں ظاہر ہوں گے. آخرت کے سے تعلق رکھنے والے بھی فضل نبی نازل ہوں گے, اور دنیا سے تعلق رکھنے والے فضل بھی نازل ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں اس خوشخبری میں صرف بنگال کے احمدی ہی نہیں بلکہ بنگال کے عوام الناس عموماً داخل ہیں. اس لیے کہ بنگالی مزاج میں ایک ایسی شرافت پائی جاتی ہے جو مذہبی جنون رکھنے والے لوگوں میں جنون رکھنے والی قوموں میں عموماً نہیں پائی جاتی. مذہبی جنون ہی تو وہاں موجود ہیں, لیکن بنگال کا مزاج عدل والا مزاج ہے, اور عقل کے لحاظ سے ان کے بنگالی کا دماغ میں نے دیکھا ہے ہمارے پنجابیوں کی نسبت. روزمرہ کے معاملات میں, سیاست میں, مسائل کو سمجھنے میں بہت زیادہ روشن ہے. وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے دماغ کی قسم اچھی ہے, وجہ یہ ہے کہ ان میں انصاف پایا جاتا ہے. اور سب سے زیادہ پاگل کرنے والی چیز بے انصافی ہے. اس لیے پنجاب میں ویسے دماغ بہت اچھے ہیں, وہ جب دنیا کے علوم میں تتبع کرتے ہیں, جستجو کرتے ہیں, تو بڑی بڑی ترقیاں پا جاتے ہیں. سیاست کے ایچ پیچ میں بھی خوب جوہر دکھاتے ہیں, لیکن گہری عقل اور تقویٰ کی روشنی عدل کے بغیر نصیب نہیں ہوا کرتی. وہاں عدل کام ہے, اور اسی نے ساری مصیبت ڈالی ہوئی. اگر پاکستان کو عدل نصیب ہو جائے تو پاکستانی قوم کوئی دنیا کی کسی قوم سے پیچھے نہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں سب سے اول کی قوموں میں غیر معمولی طور پر چمکنے والی قوم بن سکتی ہے. مگر بہرحال بنگلہ دیش کی جو خاص خوبی مجھے دکھائی دیتی ہے, ان میں عدل پایا جاتا ہے. پنجابی کے مقابلے پر بہت زیادہ عادل مزاج لوگ ہیں, عدل مزاج لوگ ہیں. بس ساری قوم نے بڑی عمدہ رد عمل دکھایا ہے, اتنی کھلم کھلا, اتنی زور کے ساتھ جماعت احمدیہ کی تائید اور اکثریت کے رہنما ہونے کے دعوے دار علماء کو مجرم گردانا گیا ہے, مجرم گردانا گیا ہے, مجرم گردانا گیا ہے. اور کھلم کھلا کہا گیا ہے کہ تم دھوکے باز ہو, تم نے ظلم کیا ہے, تم نے قرآن کی بےعزتی کی, تم نے اسلام کی بےعزتی کی, تمہیں کوئی حق نہیں تھا. جب یہ واقعہ ہوا ہے بابری مسجد دوارہ, تو بعض اخباروں نے بڑے سخت اجارے لکھے ہیں کہ اے ملا تو بابری مسجد کو روتا ہے فور بخشی بازار پر جماعت احمدیہ کی مسجد سے, تو نے کیا کیا تھا کل, تجھے حق کیا ہے کہ کسی اور مسجد کی بربادی پر کسی قسم کا احتجاج کرے. تو ساری قوم نے اللہ کے فضل کے ساتھ جو قیام عدل کا نمونہ دکھایا ہے, اس سے میرا دل بنگلہ دیش کے لیے بہت راضی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر فضل فرمائے گا, اور جہاں جماعت پر فضل فرمائے گا بنگالیوں پر بالعموم بھی فضل فرمائے گا. خدا کرے کہ ان کی سیاست ان کو عدل پر قائم رہنے دے. سیاست میں جا کر پھر عقل پھر جاتی ہے عموماً.
اب ساری بنگالی قوم نے ہمدردی کی ہے، جرات کے ساتھ جماعت کی تائید کی ہے، لیکن حکومت کو اتنی بھی توفیق نہیں ملی کہ پھوٹے لفظوں سے افسوس کا اظہار کر دے، کوئی معذرت، کوئی کسی قسم کی شرمندگی کا احساس اگر دلوں میں ہوگا تو بیان کہنے کی ضرورت پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن بنگالی قوم سے کوئی شکوہ نہیں، بنگلہ دیشیوں نے غیر معمولی شرافت کا نمونہ دکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہترین جزا دے۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ سب بھی ان کے لیے دعائیں کریں۔ اب میں مختصرا مالی امور سے متعلق ایک دو باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو غیر معمولی مالی قربانی کی جو توفیق مل رہی ہے وہ ہر میدان میں اپنے رنگ دکھا رہی ہے۔ حوثنیا کے متعلق میں نے ذکر کیا تھا، اور جس وقت میں نے گزشتہ خطبے میں بوسنیا کی سابقہ تحریک اور اس کے نتیجے میں جماعت کی طرف سے لبیک کا ذکر کیا، تو ابھی نسبتاً بہت تھوڑی مقدار میں یہ قربانی پیش کی گئی تھی، لیکن دراصل جماعت کا جو رد عمل ہے اس کا میری ذات کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ وہ میری آواز سے، میری طرف سے سمجھ جاتے ہیں کہ اس جگہ بہت زیادہ آگے بڑھنے کی تحریک ہے، اور بعض دفعہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اچھی نیکی کی تحریک ہے مگر اتنے بوجھ اور بھی ہیں کہ دھیما دھیما اس بات کو لو۔ تو پہلے جب میں نے بوسنیا کا اس ذکر کیا تھا تو عمومی تحریکات میں ذکر کیا تھا، غیر معمولی زور نہیں دیا تھا۔ گزشتہ خطبے میں اور اس سے پہلے خطبے میں جو میں نے بوسنیا کا ذکر کیا ہے تو اس کا رد عمل یہ ہوا ہے کہ اللہ کے فضل سے تاروں کے ذریعے اور دوسرے برقی پیغامات کے ذریعے، فیکٹریز وغیرہ کے ذریعے دنیا سے غیر معمولی قربانی کے مظاہرے ہونے شروع ہوئے ہیں، اور خود انگلستان میں ہی دوسرے ہی روز ایک خاتون مجھ سے ملنے آئیں، اپنے سارے خاندان کی طرف سے 6,000 پاؤنڈ کا چیک پیش کیا، اور راولپنڈی سے ایک مخلص احمدی ڈاکٹر نے $10,000 کا چیک بھیجوا دیا، اور ہزار 5,000 بہت سے اس قسم کے قربانی کے وعدے، بلکہ نقد ادائیگیاں، اور پھر زیوروں کی صورت میں عورتوں کی طرف سے غیر معمولی اخلاص کے اظہار ہونے شروع ہوئے ہیں، جن کے نتیجے میں دل کی گہرائیوں سے ان سب کے لیے دعا نکلتی ہے۔ ایک میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جب تک میں اپنے ذاتی چندے کا ذکر کیا کرتا تھا، اس کی نسبت سے جماعت کے متمغ لوگ اپنے چندے کو بڑھاتے تھے۔ جب ذکر چھوڑ دیا ہے تو اس طبقے میں کچھ کمزوری آئی ہے۔ جہاں تک عام غرباء کا تعلق ہے یا درمیانی درجے کے احمدی مسلمانوں کا تعلق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلسل اسی طرح قربانی کر رہے ہیں، لیکن امیر طبقے کا حال یہ ہے کہ اگر اس کے خاص طور پر جھنجھوڑا نہ جائے تو بہت جلدی سوتا ہے، کیونکہ مال کی کثرت مال کی محبت کو بھی بڑھاتی ہے۔ یہ قرآنی اصول ہے، یہ کوئی میرے منہ کی بات نہیں، قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ مال ایسی چیز ہے کہ اگر اس سے مال زیادہ عطا ہو تو محبت بھی ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس مضمون کو بڑے کھول کر قرآن کریم کی تفسیر کے رنگ میں پیش فرمایا ہے۔ ابن آدم کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، حل میں مزید کا سالن ہے، جہنم کو اس پہلو سے مال کی محبت سے ایک مشابہت ہے۔ جہنم کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے جتنا ڈالا جائے وہ پھر کہتی ہے حل میں مزید، اے خدا اور بھی کچھ ہے تو اور بھی لا، کیونکہ آگ کی طلب پوری نہیں ہوا کرتی۔ اور یہ مضمون ویسے ہی بڑا لطیف ہے، آگ چونکہ جس چیز کو طلب کرتی ہے اس کو کھا جاتی ہے، اس لیے اس کو مزید کی طلب اپنی بقا کے لیے ضروری ہے۔ تو مال کی محبت بھی ایسی ہے کہ جتنا مال مل جائے وہ گویا کھایا گیا، وہ جل جاتا ہے اس کی آگ میں اور لطف دینا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے جو چسکا پڑا ہوا ہے زیادہ کا وہ پھر طلب کرتا ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا پیٹ تو کوئی چیز نہیں بھر سکتی، ایک وادی دو گے اس کو تو کہے گا آپ دوسری وادی بھی دو۔ غالب نے اس مضمون کو اس رنگ میں بیان کیا ہے کہ دونوں جہان دیکھے وہ سمجھا یہ خوش رہا, وہ سمجھے یہ خوش رہا. خدا نے ہمیں دونوں جہان دے دیے اور سمجھا کہ ہم خوش ہو گئے. یا آپڑی یہ شرم کے تکرار کیا کریں, دونوں تو دے دیے اب کیا تکرار کی جائے. تو ایک وادی کے بعد دوسری وادی کی طلب اور دو وادیاں مل جائیں تو پھر چار وادیوں کی طلب, دو جہان مل جائیں تو پھر اگلے دو جہان کے متعلق نظر نہ آئے تو انسان چپ کر جائے تو کر جائے, ورنہ دل تو یہی چاہے گا کہ دو جہان بھی کافی نہیں ہے. تو یہ حال ہے امیر دنیا کا. اس لیے مجبوراً ان کی خاطر بعض دفعہ میں یہ بیان کیا کرتا تھا, کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے یہ دیا ہے تو پھر ان کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس سے بڑھ کے دکھائیں. تو میں نے اللہ کے فضل سے بوسنیا میں 1000 پہلے پیش کیا تھا, اب میں نے 5000 کا اضافہ کر کے 6000 پاؤنڈ کر دیا ہے, تاکہ جو ہمارے متمول احمدی ہیں دنیا بھر میں ان کو یہ پیغام مل جائے. اور میں نے یہ ایک فارمولا پیش کیا تھا کہ میں ایک کروں تو آپ 100 تو کریں سارے مل کے. تو اگر میں سمجھتا ہوں باقی جماعت تو الگ, اگر صرف 100 متمول احمدی 6000 پاؤنڈ پیش کر دیں, یعنی اپنا پہلا جو دیا ہے اس کو بیچ میں سے نہا کر لیں بے شک, تو یہ کافی رقم مہیا ہو جائے گی اور بوسنیئنز کو ضرورت بہت زیادہ ہے. بعض ملک کیسے ہیں, ایک ایک ملک میں 70,000 مہاجر بیٹھا ہوا ہے اور سب کچھ لٹا کے آیا ہوا ہے, اور ہر دفعہ جب بھی جماعت نے ان سے رابطہ قائم کیا ہے ان کا ہمیشہ یہی جواب ملا ہے, کسی جگہ بھی استثنا نہیں, کہ ہاں ہمیں کچھ دے رہے ہیں آپ, شکریہ, بڑا بہت ممنون ہے, لیکن جو ہمارے مجاہد پیچھے رہ گئے ہیں ان کا خیال کریں, ان کے لیے ضرور کچھ رقم پیش کریں. چنانچہ اب میرا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی جماعت کی طرف سے جو بھی رقم ملا کرے گی اس کو صرف مقامی طور پر مہاجرین کے لیے خرچ نہیں کیا جائے گا, بلکہ ان کی مرکزی تنظیم کے حوالے کیا جائے گا ایک حصے کو, بڑے حصے کو, تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے مختلف مصارف میں اس کو استعمال کریں. تو میں امید رکھتا ہوں خدا تعالی جماعت کے دلوں کو بھی کھولے گا اور اس کے نتیجے میں لازماً اپنے فضلوں کو بڑھائے گا. جو یہ بات ہے یہ ہے تو بڑی پک پختہ اور یقینی, لیکن اس کے ساتھ منسلک کر کے قربانی نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قربانی آپ کریں گے تو آپ کی قربانی خدا کے ہاں اس دنیا میں ہی بڑھا کر واپس کی جائے گی. قرض حسنہ متعلق میں پہلے بیان کر چکا ہوں, اللہ تعالیٰ کسی کا قرض رکھتا نہیں ہے, اور اس دنیا میں بھی بڑھا کے دیتا ہے اور اس دنیا میں بھی بڑھا کے دیتا ہے. ایک احمدی بزرگ کا میں نے ذکر کیا تھا گزشتہ رستہ خطبے میں, انہوں نے خط کے ذریعے اپنے ایک نواسے کو نصیحتیں کی ہوئی تھیں, اس میں اپنے کچھ تجربے بیان کیے تھے کہ جب میں مالی قربانی کرتا ہوں تو یہ مجھ سے ہوتا ہے, تم بھی ہمیشہ مالی قربانیوں کے میدان میں آگے بڑھنا. اس کو وہ خط اتنے پیارے لگے کہ اس نے ان کی نقول مجھے بھجوائی. ان میں سے دو خطوط میں لے کے آیا تھا آپ کو سنانے کے لیے, ایک تو پڑھ کے سنا دیا تھا, ایک رہتا تھا جو اب بتا دیتا ہوں. وہ لکھتے ہیں 1992-93 کا حال سنیے, یعنی پہلے اور باتیں بیان کر رہے ہیں. سیلاب سے فصل کپاس اکثر علاقوں میں تباہ ہو گئی, جو سیلاب سے بچ گئی ہے اس کو بارشوں کی وجہ سے بہت کم پھل آیا ہے. نقصان کا اندازہ 20% سے لے کر 80% تک لگایا گیا ہے. ایک دوست کی 37 بیگھہ کپاس کی پہلی چنائی 10 من ہوئی, وہ چندہ میں نادہند ہیں. ایک دوست کی 37 بیگھہ کپاس کی چنائی 25 من ہوئی, وہ چندے میں دس من ہوئی وہ چندے میں نادہند ہیں. میری 9 بیگھہ کپاس کی پہلی چنائی 25 من ہوئی. اس سال میرا بجٹ چندہ مبلغ 2500 روپیہ تھا, پہلی چنائی سے مجھے 4550 روپے کی آمد ہوئی, اس میں سے 2500 روپیہ چندہ مورخہ 19/11/92 کو ادا کر دیا ہے. سارے موضع میں اوسط کے لحاظ سے کپاس کے معاملہ میں اول نمبر پر ہوں.
تو یہ جو صورت ہے یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے، چندہ دینے والوں کا ساری زندگی کا یہی تجربہ ہے کہ وہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کے فضل کو بڑھتا ہوا ہی دیکھتے ہیں، چندے سے ان کے اموال میں کمی نہیں آیا کرتی. 100 طریق ہیں اللہ تعالیٰ کے دینے کے، 1000 طریق ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ گن بھی نہیں سکتے. اور آخرت کا حساب جوں کا توں وہیں پڑا ہوا اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور اس میں وہ حساب اس حساب کے بدلے میں تبدیل نہیں ہوتا. یہ الگ کھاتا ہے، وہ الگ کھاتا ہے. یعنی داخل آپ یہاں روپے کرواتے ہیں، یہاں بڑھتا ہے، اور وعدہ یہ ہے کہ آئندہ بڑھے گا. یہ تو ضمناً ہے، بس صرف چکھانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے کہ ہاں میں بڑھا سکتا ہوں. تو اس خدا سے جب سودے کر رہے ہیں تو پھر ڈرنے کا کیا سوال ہے؟ خدا کی راہ میں دل کھول کر قربانیاں کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارشیں اپنے اوپر برس کی دیکھیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ضمن میں قرآن کریم کی ایک آیت کا مضمون کو، جس کو جو میرے نزدیک سورہ زمر آیت 48 کی ہے یا اور اس سے ملتی جلتی کو آیت ہوگی، تو کسی آیت کے مضمون کو پیش نظر رکھ کر بہت ہی پیارے الفاظ میں دنیا کے اموال کی حقیقت بیان فرمائی ہے. جو میں سمجھتا ہوں اس مضمون سے تعلق رکھنے والی خصوصیت سے اس مضمون سے تعلق رکھنے والی آیت ہے، وہ ہے وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیے، اگر زمین میں جو کچھ بھی ہے اور اس کے علاوہ اتنا ہی اور بھی، وہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے پیش کر سکتے ہوں اور پیش کر دیں تو کچھ قبول نہیں کیا جائے گا. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وہ باتیں جن کا ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ کچھ ہو جائے گا، وہ اب ان کے سامنے ظاہر ہو گئی ہیں، یعنی اعمال کا بد نتیجہ. تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اموال کی محبت تو محض بے وقوفی اور دھوکہ ہے، اموال کی اصل حقیقت کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ آپ کے لیے یہ کچھ فیض پیدا کر دے. پس جو انسان مال کے فیض سے محروم رہے، اس کے مال کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. تو فیض والے کاموں پر خرچ کیا کرو. فرماتے ہیں جب ایک چیز کی کثرت ہو جاوے تو پھر اس کی قدر نہیں رہتی، پانی اور اناج جیسی کوئی چیز نہیں، اور یہ سب چیزیں آگ، ہوا، مٹی، پانی ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہیں، مگر کثرت کی وجہ سے انسان ان کی قدر نہیں کرتا. لیکن اگر ایک جنگل میں ہو اور کروڑ ہا روپیہ بھی پاس ہو مگر پانی نہ ہو، تو اس وقت کروڑ ہا روپیہ بھی ایک گھونٹ کے بدلے دینے کو تیار ہوتا ہے، اور آخر بڑی حسرت سے مرتا ہے. دنیا کی دولت چیز ہی کیا ہے جس کے لیے انسان مارا مارا پھرتا ہے، ذرا سی بیماری آ جاوے پانی کی طرح روپیہ بہایا جاتا ہے، مگر سکھ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں آتا. جب یہ حال ہے تو انسان کی یہ کس قدر غفلت ہے کہ اس حقیقی کارساز کی طرف توجہ نہ کرے جس کا بنایا ہوا یہ سب کارخانہ ہے، اور اس کا ذرہ ذرہ جس کے تصرف اور اختیار میں ہے. اس مضمون کو پڑھ کر یہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور بڑی پرلطف بات ہے، کہ مال کثرت سے ہو تو اس سے بے قدری نہیں کرتا آدمی، مال کو تو بہت ہی زیادہ پیار سے رکھتا ہے اور بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور جو سچ حقیقی نعمتیں ہیں جب ان کی کثرت ہو جائے تو ان کی بے قدری شروع ہو جاتی ہے. یعنی خدا کی دی ہوئی نعمتیں جو دراصل جن کو حاصل کرنے کے لیے مال عطا ہوتا ہے، ان نعمتوں سے تو ایسی بے قدری ہے کہ آنکھیں بند ہیں، نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، ورنہ آنکھ کے ذریعے جو دکھائی دیتا ہے وہ سب نعمتیں ہیں. سانس کے ذریعے جو ہوا جاتی ہے کتنی عظیم شان نعمت ہے. ہوا سے خمسہ خود نعمتوں کے رستے ہیں، اور ان رستوں سے جتنی نعمتیں انسان حاصل کرتا ہے سب سے غافل ہو جاتا ہے، سب سے نظریں پھیر لیتا ہے، سویا رہتا ہے. اور جو نعمت ہے نہیں بلکہ نعمت حاصل کرنے کا ذریعہ تھی، اس کو چمٹ جاتا ہے اور نعمتیں حاصل نہیں کرتا اس سے. یعنی خدا کی رحمتیں اور خدا کے فضل اور اس دنیا اور آخرت میں خدا کی رضا، ان سے وہ غافل رہتا ہے. یہ مضمون ہے جو اس حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اقتباء سے سمجھ آیا. اور پھر ساتھ یہ بھی کہ قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا, اس کا نمونہ دنیا میں بھی دکھایا جائے گا. قیامت کے دن جب فرمایا کہ تم جو کچھ ہے پیش کر دو پھر بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا, اس دنیا میں بھی بعض حالتیں ایسی آتی ہیں کہ انسان ساری دولتیں بھی لٹا بیٹھے تو ایک گھونٹ پانی کا نصیب نہیں ہو سکتا. سب کچھ اپنے علاج پر خرچ کر دے تو چین کا ایک سانس میسر نہیں آ سکتا. ساری زندگی خدا کی ہوا کی ناقدری میں گزر گئی اور آخر پر یہ محسوس معلوم ہوا کہ جب وقت آیا ہے تو اس وقت اپنی کوشش سے ہوا کے ایک سانس سے بھی مجھے سکون میسر نہیں آ سکتا. تو رضا باری تعالی ہی ہے جو سب جس پہ زندگی کا انحصار ہے, اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اسی میں دنیا کی نعمتیں بھی ہیں اور اسی میں آخرت کی بھی. اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے, ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حق عطا فرمائے. اور بنگال کی جماعت اہب اے اہل بنگالا, میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں, تم نے جس طرح میرے دل کو راضی کیا ہے, میری دعا ہے اس سے انگنت زیادہ خدا کا دل تم سے راضی ہو. اور خدا کی رضا جب کسی کو نصیب ہو جائے تو اسے دنیا بھی عطا ہو گئی اور آخرت بھی عطا ہو گئی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله